إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بچوں کی تربیت کے نبوی اصول کا خطبہ جاری ہے. پچھلے خطبے میں میں نے دو اصل بیان کیے تھے. نمبر ایک، اچھے شریک حیات کی تلاش، اچھے بچوں کے لیے اچھے ماں باپ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اچھائی کا معیار بیان کیا تھا دین. جس کا دین اچھا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. جب تربیت کرنے والے خود اچھے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہ ہوں، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت تو کر سکتے ہیں لیکن اچھی تربیت نہیں کر سکتے. اور دوسرا اصل بیان کیا تھا بچوں کی تربیت میں بیان کیا تھا ایمانی ماحول فراہم کرنا، اور یہ بات بیان کی تھی کہ اچھے ماں باپ کی نشانی ہے ایمانی ماحول، اور جیسا ماحول آپ بچوں کو دیں گے اسی طریقے کے بچے آپ اس امت کو دیں گے. اور مجھے تعجب ہوا اس ماحول کی بات کرتے ہوئے، پچھلے سال میں، بلکہ کئی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے امریکہ میں، اور پچھلے سال میں یہ زیادہ نمایاں ہوا، اور پچھلے ہفتے میں اسے دوبارہ لایا گیا. بعض سکولوں میں، امریکہ کے بعض سکولوں میں 11 سے 15 سال کی بچیاں جو ہیں ان کو حمل روکنے کے لیے گولیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ پریگننٹ نہ ہو، ان کو حمل نہ ہو. بہت پریشان ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اس مسئلے کو کیسے روکا جائے. بلکہ ایک عورت رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میری بچی کی عمر 14 سال ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو گولی دیتی ہوں، میں اسے اس فحاشی سے روک نہیں سکتی ہوں. آج یہ کڑوا سمرا جو لوگ کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ان کے بڑے بڑے دانشور پریشان ہیں، اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس نے پوری دنیا کو اپیل کی ہے کہ اس میرے مسئلے کو حل کرو، میں کیا کروں. اور بعض سکولوں میں تو یہ گولے والدین سے چھپا کے دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں والدین کو کیا پرواہ ہے بچوں کی, باپ اپنے کام میں ہے, ماں اپنے کام میں ہے, بچے جو ہے وہ پالنے والے پالتی ہیں باہر سے, بچوں کے کیئر نہیں کرتے, یا پھر ہمارے گردن میں بچے ڈال دیتے سکولوں میں. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. کتنی ابارشن ہوئے, 11 سال کی بچی کے ابارشن ہو رہا ہے اس ملک میں. تو نے کہا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں, یہی ایک راستہ ہے جس ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی رائے دی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے. وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے اور شاید ایسے ہوتا ہی رہے گا. تعجب اس بات کی نہیں ہے, لیکن تعجب اس بات کی ضرور ہے کہ آج سے 100 سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ان کا معاشرہ یہ نہیں تھا جو یہ آج ہمیں نظر آتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ صرف ایک دن اور ایک رات کا پیدا کردہ مسئلہ ہے؟ یہاں تک پہنچنے سے پہلے کئی مرحلے تھے, انہوں نے وہ مرحلے طے کیے ہیں, آج اس مرحلے تک پہنچے ہیں. آج سے 100 سال پہلے آپ دیکھیں عورت بے پردہ نہیں تھی, انگریز عورت بے پردہ نہیں تھی, پردہ بھی تھی, آہستہ آہستہ اس سے پردہ چھینا گیا, اسے مارکیٹ میں لایا گیا, مرد کے سامنے بٹھایا گیا, آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا گیا اور آج اس کا یہ کڑوا سمرے لوگ کھا رہے ہیں. آج ہمارے اندر بھی ان لوگوں نے ہماری ماؤں کو ہماری بہنوں کو اس سازش میں ملوث ہونے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے ہیں. کچھ لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلمان عورت جو ہے بیچاری ہے, مظلوم عورت ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, ہم اس عورت کو حق دینا چاہتے ہیں, یہ بیچاری مظلوم ہے. کون سا حق دینا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ جو اپنی عورت کو دے دیا وہی ہماری عورتوں کو دینا چاہتے ہیں؟ اپنے معاشرے میں کیا ہے ان کے, کوئی زندگی ہے؟ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بے پردگی ہمارے معاشرے میں شروع ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ یہ مصیبتیں ہماری امت میں داخل ہو گئی ہیں. اور کم علم, کم ایمان لوگوں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا, اور تمدن اور آگے بڑھنے کی اس کو نشانی سمجھا ہے کہ ہم اس وقت تک متمدن نہیں ہو سکتے, ہم اس وقت تک اچھی قوم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے راستوں کو نہ اپنائیں. اور وقت گزر رہا ہے, اس دنیا میں اس انسان کا جو وجود ہے, سمجھ والا وجود, وہ 40 سال سے زیادہ نہیں ہے. ہم جو آج موجود ہیں 30-40 سال کے بعد ہم موجود نہیں ہوں گے شاید, لیکن آگے آنے والے لوگوں کی کیا سوچ ہوگی, وہ اس امت کو کیسے آگے لے کے جائیں گے, اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہے. کیا کوئی بھی مسلمان, باغیرت مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بچی کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ان کو لیے تھا جو آج سے 100 سال پہلے بے پردگی سے منع کرتے تھے, وہی کرسچن, وہی یہود و نصارہ بے پردگی, وہ بھی منع کرتے تھے آج سے 100 سال پہلے. آج ہم بھی منع کر رہے ہیں, علماء منع کرتے ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے, بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو. تو ابھی وقت ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. یہ ایمانی ماحول بہت ضروری ہے. ماں اگر خود بے پردہ ہوگی تو بچی نے کہاں پردہ استعمال کرنا ہے؟ عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں, اس میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ, تفصیل سے بات کروں گا. اسلام میں عورت کو کیا دیا ہے؟ حق چھینا ہے یا حق دیا ہے؟ یہ تو میں انشاءاللہ کبھی خاص خطبے میں بات کروں گا, لیکن اشارہ کافی ہے کہ وہ جو لوگ ہمیں خوبصورت باہر سے خوبصورت نظر آتے ہیں, ان کے گھر اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں, کیسے کھنڈر کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں, وہ ہمارے گھروں کو بھی توڑنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم اپنے گھروں کے حوالے کر دیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ تم لوگ ضرور ان کے راستے پہ چلو گے. اور آج مسلمان ان کے راستے پہ چل رہا ہے, یہود و نصارے کے راستے پہ چل رہا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ غلط راستہ ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, لیکن اس کی پرواہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. آج کے خطبے میں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو نبوی اصول ہے میں وہ بیان کروں گا, اور یہ دو یا تین قسم کے اصول ہیں. پچھلے درس میں دو, آج کے اس خطبے میں تیسرا نبوی اصل جو ہے وہ ہے تحنیک, بچے کو گھٹی دینا. تحنیک کہتے ہیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا لے کے چھوٹا سا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح چبا کے نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈالنا, اور بچے کے منہ کے اندر سب سے پہلی غذا یہی ہوگی دودھ سے پہلے, اسے کہتے ہیں تحنیک. حنک کہتے ہیں گردن کو, یعنی گردن کے اندر جانے والی سب سے پہلی خوراک. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف, تو سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ, مسلمان بچہ جو وہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا جس کو بھی بچہ پہلے پیدا ہو میرے پاس لے کے آئیں. پھر عبداللہ بن الزبیر, زبیر بن عوام سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں جو منا عائشہ کی بہن ہے, تو بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی, اس میں سے ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا, اس کو چبایا نرم کر کے بچے کے منہ کے اندر اس ٹکڑے کو ڈالا اور بچے نے کھا لیا. اسے کہتے ہیں تحنیک. اسے بخاری کی روایت ہے اور اس میں ایک قصہ ہے, بڑا پیارا قصہ ہے, مختصر میں بیان کرتا ہوں. کہ جب مہاجرین نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, بچہ لڑکا یعنی کسی کو پیدا نہیں ہوا ہے. دو تین مہینے گزر گئے, جو بھی ولادت ہو لڑکی, تو کافروں نے اور یہودیوں نے یہ کہا کہ جن بتوں کو یہ ناراض کر کے آئے ہیں مکہ میں, یہ ان کی لعنت ہے ان پر, بت ناراض ہے, نعوذ باللہ, یہ حب اللہ عزت کو چھوڑ کے ہیں پیچھے, یہ ان کی وجہ سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خاموش کرنے کے لیے کوئی نرینہ اولاد کسی کو عطا فرما. تو سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا لڑکا مدینہ میں, وہ عبداللہ بن زبیر تھا, اور ایک ہجری میں عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی, اور سب سے آسان پیدائش جو ہے عبداللہ بن زبیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آج ان کی عمر 1429 ہے, کیونکہ ایک ہجری میں وہ پیدا ہوئے. اور صحیح مسلم میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے خاوند ابو طلحہ جو ہیں وہ باہر گئے کسی کام کے لیے, جب واپس آئے کچھ دن کے بعد, تو ان کا جو بیٹا تھا چھوٹا بچہ تھا وہ وفات پا گئے. تو اس کی ماں نے, ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو غسل دیا, اس بچے کو کفن پہنایا, اور شام کو جب دستک ہوئی تو اس کا خاوند آیا, اپنے خاوند کو بتایا نہیں بلکہ کھانا پکایا, خاوند کو کھانا دیا, پھر اپنے خاوند کے لیے تیار ہوئی, اور رات کو جو مرد اپنی بیوی سے حق لیتا ہے وہ اس کو حق دیا. پھر صبح جب ہوئی, نماز پہ جا رہے تھے فجر کی نماز میں, تو اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ, اگر کچھ لوگوں کو کوئی چیز دیں وقتی طور پر عاریہ, اور وہ اسے واپس لے لیں, تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے کہا کوئی حرج، ان کا حق تو انہوں نے لے لیا. تو اس عظیم عورت نے یہ فرمایا تو پھر احتسب ابنک، اپنے بچے کو احتسب کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو لے لیا، بچہ وفات پا چکا ہے. شدید غصے میں آئے کہ تو نے یہ کیا میرے ساتھ، پہلے مجھے خبر کیوں نہیں دی. عظیم عورت کو دیکھے اپنے تھکے ہوئے خاون کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی ماں کے اوپر کہ اس کا بچہ وفات پا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی خاون کے حق کو آگے کیا، اسے تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں دی، پریشانی بھی نہیں ہونے دیا. جب ابو طلحہ کو غصہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ قصہ بیان کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ ابو طلحہ، کیا رات تو نے ہم بستری کی ہے؟ کیونکہ جی رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اسی وقت سے حمل ٹھہرا، اور جب ولادت کا وقت آیا تو اور ولادت ہو گئی تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سیدنا انس بن مالک، ان کے جو بیٹے ہیں سیدنا انس، کو بھیجتی ہیں کہ بچوں کو لے کے جاؤ. اب بچہ رات کے آخر پہر میں پیدا ہوا، بچے کو کچھ نہیں دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد بچے کو لے کے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ان کی تحنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بچے لے کے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور حجوہ کی منگواتے ہیں، اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں، اسے چباتے ہیں، نرم کرنے کے بعد بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. اور بچے نے اتنی چاہت سے کہا، استرال سے بھوکا تھا بیچارہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو فرمایا، دیکھو انس، انصار کے بچے کھجور سے کتنا محبت کرتے ہیں، ان کو کھجور کتنا پسند ہے، اتنی شدت سے وہ بچہ کھا رہا تھا. تو یہ ہے تحنیک، اسے ہم اپنی زبان گھٹی کہتے ہیں. تو تحنیک یاد رکھیں، سب سے پہلے خوراک جو ہوتی ہے بچے کے لیے. بعض لوگ جو ہے ہفتے کے بعد ایک رسم رکھتے ہیں گھٹی کی، ایک ہفتے کے بعد بچہ دودھ پی پی کے اس کا بڑا برا حشر ہو چکا ہوتا ہے، اور گھٹی کے لیے دودھ استعمال کرتے ہیں، کھجور استعمال نہیں کرتے. اور اس کو پلانے کے لیے کوئی خاص بزرگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھٹی دیتے تھے. تو اس میں مختلف غلطیاں ہیں. نمبر ایک تحنیک ہے، سب سے پہلے خوراک، دوسری تیسری خوراک نہیں. نمبر دو تحنیک میں کھجور استعمال کی جاتی ہے، دودھ نہیں. نمبر تین تحنیک کے لیے جو بچے کا والد ہے یا دادا ہے، جو گھر کا اپنا سربراہ ہے، وہی کرے بہتر ہے. کسی اور عالم کی طرف جانا یا کسی بزرگ کی طرف جانا درست نہیں، کیونکہ لعاب کی برکت جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عام لوگوں کی لعاب میں برکت نہیں. جو لوگ یہ دلیل استعمال کرتے ہیں بات درست نہیں. اور کتنی لوگوں نے، یعنی بعض جو پیر بنے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، میرے پاس بچے کو لے کے آؤ، اور لوگوں کے مال جو ہے وہ ظالمانہ طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں، بات درست نہیں، سنت سے ثابت نہیں. اور اپنے بچوں کی، اور یہ بھی غلطی دیکھی گئی ہے اکثر، اگر بچہ بڑا ہو کر شرارتی ہو، جو بچے شرارتی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا اس کے نانا نے گھٹی ڈالی تھی، اور نانے والے بیچارے ہمیشہ پستے رہتے ہیں، یہ بھی ناانصافی ہے. بچوں میں شرارتیں ویسے، چاہے دادا گھٹی کرنے والا، تحنیک کرنے والا ہو، چاہے والد ہو، چاہے نانا ہو، کوئی بھی ہو، تو بچے کی شرارت کی وجہ وہ نہیں ہے. آپ کی تربیت کیوں نہیں ہے، اپنی گربا میں کیوں نہیں جھانکتے ہو؟ کیا تو نے بچے کو بہترین تربیت کی ہے کہ وہ پھر برا نکلا ہے؟ تو یہ تھا تحنیک. یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے اصول میں سے ایک اصل ہے. اس کے بعد عقیقہ کرنا چوتھا اصل ہے نبوی اصول میں، بچوں کی تربیت کے لیے عقیقہ کرنا. اور عقیقہ اس بھیڑ یا بکری کو کہتے ہیں جسے ذبح کیا جاتا ہے ساتویں دن بچی کی پیدائش کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ گروی میں ہے اپنے عقیقے کے، کل غلام مرتہم بحقیقته تذبح یوم السابع ویحلق رأسه ویسمى. ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کی نسبت سے گروی میں ہے، اپنے عقیقے کے گروی میں ہے، کے ساتویں دن وہ ذبح کیا جاتا ہے عقیقہ جو ہے، اور اسی دن اس کے بال حلق کیے جاتے ہیں، اتارے جاتے ہیں سر کے بال، اور اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں کہ بچے کا عقیقہ کرنا ساتویں دن میں، اسی دن میں بچے کے بال اتارنا جو مولود ہے، اور اسی دن جو ہے اس کا نام رکھنا، اور عقیقہ کی مقدار جو ہے جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے دو بکرے متکافئان ایک جیسے، اور لڑکی کے لیے ایک بکرا، یہ بھی ترمذی کی روایت میں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ناانصافی ہے، اسلام میں دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں انصاف کی، تو یہاں بھی تو ناانصافی ہوئی ہے، بچی کے لیے ایک اور بچے کے لیے دو کیوں؟ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا خالق ہے، اس انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس انسان کی فطرت میں کیا ہے، اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ اس انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ بچہ لڑکا جو ہے اس کی نعمت اس بندے پر زیادہ ہے بچی کی نسبت سے، اس کی خوشی بچی کی نسبت سے زیادہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بچہ ہوتا ہے جو سہارا ہوتا ہے، بچی تو کسی اور کے گھر میں چلی جاتی ہے شادی کر کے، یہی بچہ ہوتا ہے جو ہر مشکل میں ہر مصیبت میں اس انسان کا ساتھ دیتا ہے، تو اس لیے اس کا حق بھی زیادہ تھا کہ اس کے حق میں پیدائش کے فوراً بعد کے دو بکرے ہوں اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ہو، کیونکہ لڑکے کے لیے شکر زیادہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس کی نعمت زیادہ ہے۔ اگر ہم دونوں کو سامنے رکھے ترازو میں تولیں تو لڑکے کی نعمت جو ہے وہ بڑی ہے لڑکی کی نعمت سے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لڑکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ہرگز نہیں، لڑکی کی قدر و قیمت ہے، اس لیے تو ایک بکرا ضروری ہے، ورنہ ایک بکرا بھی نہ ہوتا تب ہم کہتے ہیں یہ ناانصافی ہے۔ اور اس ماحول میں دیکھیں، یہ کس ماحول میں بات ہو رہی ہے؟ اس عرب جاہلیت کے ماحول میں جو لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر، اب اس ماحول سے نکال کر یہ ایک نئی سوچ ایک نئے عقل کے دل میں ڈالا جا رہا ہے کہ لڑکی کی بھی قدر و قیمت ہے، تم تو زندہ اسے گاڑ دے دو زمین کے اندر، اس کے لیے تمہیں ایک بکرا ضرور ذبح کرنا ہے۔ کتنی مشکل ہے کہ اس اندھیروں کے زمانے میں جو جہاں پر لڑکے کو زندہ زمین کے اندر گاڑا جاتا تھا، اسی ماحول کے اندر ایک روشنی کی چنگاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے کہ اس لڑکی کا حق یہ ہے کہ ایک بکرا ذبح کیا جائے، یعنی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا تمہیں اولاد تو دی ہے۔ کتنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو یہ عقیقہ جو ہے شکرانے کے طور پر یہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اور عقیقے کے لیے دو بکرے لڑکے کے لیے، ایک بکرا لڑکی کے لیے، بعض لوگ گائے خریدتے ہیں اس کا ساتواں حصہ جو ہے وہ عقیقے میں دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ایک بکرا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بچے کے لیے خاص ہے، ایک بچے کی ذات سے اس کا تعلق ہے، اور لفظ جو ہے مرتہن، یعنی یہ بچہ جو ہے گروی میں اپنے عقیقے کے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی شفاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کیا جائے، اس لیے گروی میں ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گروی کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا حسن اخلاق اور اچھی عادتیں جو ہے وہ گروی میں ہیں عقیقے کے، جب آپ عقیقہ دیتے ہیں تو یہ بچہ آزاد ہو جاتا ہے اور حسن اخلاق کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ساتویں حصہ دیتے ہیں گائے میں سے، اس کا مطلب ہے آپ نے ساتواں حصہ آزاد کیا بچے کا، گروی میں تو پورا ہے تو ساتواں حصہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اونٹ بھی دینا ہے یا گائے دینے تو پوری دینی ہے، ایک بچے کے لیے پورا اونٹ یا پوری گائے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت میں دو بکرے اور ایک بکری کا لفظ آیا ہے، اونٹ یا گائے کا لفظ نہیں آیا۔ اگر اونٹ جائز ہوتا تو لوگوں کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک بچے کے لیے ایک اونٹ کافی تھا اور ایک بچے کے لیے ایک بکری کافی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریاں اور ایک بکری کا نام لیا ہے، اونٹ یا گائے کا نام نہیں لیا۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ بکرے ہی استعمال کیا جائیں عقیقے میں، اور اس عقیقے بکرے کے جو احکام ہیں وہی جو ہم عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اس کو آپ فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کی دعوت بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی تین حصے میں آپ اسے تقسیم کر دیں، ایک حصہ اپنے لیے اور جو باقی دو ایک حصہ اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ فقراء مساکین کے لیے. اور اسی دن بچے کے سر کے بال مڑائے جاتے ہیں اور یہ تصدق بوزنها فضہ، اس بالوں کا جو وزن ہے اس کے برابر جو ہے چاندی صدقے میں دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ترازو نہیں اور تولنا بھی مشکل ہے تو اندازہ کے لگانے کتنی ہوں گے، اس بچے کے بال کتنا ہوں گے، اس کے مطابق آپ 10 ریال 20 جتنے بھی آپ دے دیں تو انشاءاللہ اس کے برابر ہو جائے گا. بچے کا نام رکھنا اسی دن، اگر کوئی پہلے دن رکھ لے بچے کا نام تب بھی جائز ہے. بعض حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بھی بعض بچوں کے نام رکھے اور ساتویں دن بھی سنت ہے، لیکن نام رکھتے وقت یاد رکھیں نام اچھے رکھنے چاہیے. بچوں پر ان ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے، ہم بچوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نبوی اصول ہے جو آج کے خطبے میں بیان کروں گا تیسرے نمبر پر، کہ بچوں کے اچھے نام رکھنے سے بچوں کی تربیت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نام ہے جس میں عبداللہ اور عبد الرحمن، صحیح مسلم کی روایت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف لوگ آتے رہے، ان کے جو مشکل نام تھے، غلط نام تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام تبدیل کیے، اگرچہ وہ بڑے ہو چکے ہیں لیکن ان کے نام تبدیل کیے. اور بعض لوگ آتے ہیں طوفان خان، اب یہ طوفان خان جو نام ہے اس نے بڑے ہو کر آندھی طوفانی تو بننا ہے اور کیا بننا ہے، اچھے نام ہیں، اچھے نام کیوں رکھتے بچوں کے؟ عربی میں رعد ہے، برق ہے، رعد اور برق یہ نام ہے، یہ بجلی کی گرج جو ہوتی ہے، یہ گرج یہ نام ہے. اب بچوں کے نام، بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تو اچھے نام ہیں، محمد ہے، احمد ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، کتنی صحابہ کرام کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں. اور سب سے بہترین نام جس میں عبد کا ذکر ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ آپ عبد لگا لیں تو اچھے اچھے نام ہیں، الحمدللہ. عبد الرحیم ہے، عبد العزیز ہے، کتنے پیارے نام ہیں. تو بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اور یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد. آج کے خطبے میں بچے کے پیدائش کے فوراً بعد جو تربیت کے نبوی اصول ہیں، بچوں کو تربیت کے نبوی اصول ہیں، میں نے تین بیان کیے ہیں. تحنیک جسے ہم گھٹی کہتے ہیں اس کے احکام بیان کیے، عقیقے کے مختصر احکام بیان کیے، اور نمبر تین بچوں کے اچھے نام رکھنے، یہ بھی نبوی اصول کی تربیت میں سے تربیت کے بعض حصے ہیں. ایک مسئلہ رہ جاتا ہے بچے کی کان میں اذان دینا پیدائش کے بعد، اس مسئلے میں علماء کا قوی اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بچے کے کان کے اندر اذان دینا سنت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی کان کے اندر اذان دینا سنت نہیں ہے، بدعت ہے. اور جو وجہ اختلاف کی ہے کہ جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کی صحت میں قوی اختلاف ہے. جو قول راجح ہے وہ یہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے جس میں بچے کے اذان کا ذکر ہے. اور یاد رکھیں، ایک تو اذان الاقامت ہوتی ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، بات صرف اذان کی ہو رہی ہے، بچے کے کان میں اذان. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے جو پرانا قول تھا وہ کہتے جائز نہیں ہے، پھر انہوں نے مزید تحقیق کی، حدیثوں کی دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ اس میں بعض ایسی روایات ہیں جو ایک دوسرے سے مل کے حسن درجے پہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن مزید تحقیق کے بعد انہوں نے دیکھا کہ واقعی جو ہے یہ حدیث جو روایت جتنی بھی موجود ہیں سب میں کوئی نہ کوئی ضعف موجود ہے اور ایک دوسرے کو تقویت نہیں دیتی، تو یہ روایت ضعیف ہیں اور بچے کے کان کے اندر اذان دینا درست نہیں. قول راجح یہی ہے کہ بہتر ہے کہ بچے کے کان کے اندر اذان نہ دی جائے، کیونکہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو یہی ہمارا راستہ، یہی ہمارا مذہب ہے، لیکن جب اس میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص اس میں عمل کرنا چاہے تو اس کو روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں قوی اختلاف ہے, اور اختلاف کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے جہاں پر اس ایسے مسائل میں اختلاف ہے علماء کے درمیان جن کے پاس دلیل ہو تو وہاں پر اختلاف میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص اذان دینا چاہے تو اس پہ آپ حق بات بیان کریں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہوئی, اس کے باوجود وہ دینا چاہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا ضالا الا هديته, ولا مريضا الا شفيته, ولا مبتلا الا عافيته, ولا ميتا الا رحمته, برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.